بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور گفتگو شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا طلوع۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات بند ہونے جا رہی ہیں، اور 21 اپریل یعنی کل سے ہماری نشریات آپ سامعین ریڈیو پر نہیں سن سکیں گے۔ تاہم ہماری ڈیجیٹل نشریات یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری نشریات بہت جلد شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ ریڈیو تہران اردو کے ایڈریس پر کلک کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ فریکوینسیز پر یعنی شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر ریڈیو تہران کی تینوں وقت کی نشریات، صبح، شام اور رات کی نشریات، کل 21 اپریل سے بند کی جا رہی ہیں، اور عنقریب ریڈیو تہران کی آپ اردو سروس کی نشریات ڈیجیٹل فارمیٹ پر سن سکیں گے۔ ریڈیو تہران اردو۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونی دھاوے اور روزے دار فلسطینیوں پر جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کی مذمت اور غاصب صہیونی حکومت سے صرف اظہار نفرت کو ناکافی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان جائیں گے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے آسمان سے لے کر زمین اور سمندر تک سب کچھ اڈانی کے حوالے کر دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے افغانستان میں غربت و غذائی بحران بڑھنے پر سخت انتباہ دیا ہے، اور غرب اردن کے طول کرم علاقے میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونی دھاوے اور روزے دار فلسطینیوں پر جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کی مذمت اور غاصب صہیونی حکومت سے صرف اظہار نفرت کو ناکافی قرار دیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کو تہران میں اسلامی ملکوں کے سفرا اور ناظم الامور کی شرکت سے منعقدہ روزہ افطار پارٹی سے اپنے خطاب میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونی دھاوے اور روزے دار فلسطینیوں پر جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کی مذمت اور غاصب صہیونی حکومت سے صرف اظہار نفرت کو ناکافی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی مسلمان قومیں اس وقت غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مؤثر عملی اقدام کی منتظر ہیں۔ صدر مملکت نے مسئلہ فلسطین کے راہ حل کو تمام فلسطینیوں کی شرکت سے ریفرنڈم کے انعقاد اور ان کے ہاتھوں ہی فلسطین کے مستقبل کے تعین سے متعلق رہبر انقلاب اسلامی کی تجویز و نظر کو ہی بہترین طریقہ قرار دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے اختلاف، تفرقے اور تکفیری و دہشت گرد گروہوں کے قیام، نیز غاصبانہ قبضے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے ادبی و بے حرمتی کو اسلامی معاشروں کو کمزور اور ناتواں کرنے کے لیے دشمنوں سے تعبیر کیا اور اسلامی ملکوں سے اس قسم کی تمام اسٹریٹجک چالوں اور سازشوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونے اور اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان جائیں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ یہ 12 برس کے بعد کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہندوستان ہوگا۔ آخری بار سن 2011 میں اس وقت کی پاکستانی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 4 اور 5 مئی کو ہندوستان کے شہر گوا میں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت ہندوستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جنوری میں دی گئی تھی۔ سیاسی مبصرین پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجوزہ دورہ ہندوستان کو جنوبی ایشیا کی 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تعلقات پر جمی برف پگھلنے کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے آسمان سے لے کر زمین اور سمندر تک سب کچھ اڈانی کے حوالے کر دیا ہے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت نے ملک کے ہوائی اڈے، بندرگاہیں، پاور سیکٹر، کوئلہ، سڑکیں، کانے سب کچھ اڈانی گروپ کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، ہوائی اڈہ سیٹھ کا، بندرگاہ سیٹھ کی، بجلی سیٹھ کی، کوئلہ سیٹھ کا، سڑکیں سیٹھ کی، کانے سیٹھ کی، زمین سیٹھ کی، آسمان سیٹھ کا، اور سیٹھ کس کا؟ سیٹھ صاحب کا۔ اس کے ساتھ ہی راہل گاندھی نے ہندوستان کا ایک نقشہ بھی پوسٹ کیا جس کے پس منظر میں مودی اور اڈانی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور اڈانی گروپ کا کاروبار ملک میں کہاں کہاں ہے اسے نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ راہل گاندھی نے نریندر مودی کو ایسے میں ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ بی جے پی اپنے دور اقتدار میں مختلف شعبوں میں ہندوستان کی قابل ذکر ترقی و پیش رفت کا دعویٰ کرتی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جانب سے اس دعوے کو ہمیشہ مسترد کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 12,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی کل تعداد 65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 12,591 نئے لوگ کورونا سے متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کووڈ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 65,286 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 10,827 مریض کووڈ انفیکشن سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اسی عرصے میں 230,419 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ ہندوستان میں 220 کروڑ سے زیادہ کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے افغانستان میں غربت و غذائی بحران بڑھنے پر سخت انتباہ دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں غربت و افلاس اور غذائی بحران شدت سے بڑھتا جا رہا ہے، اور عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں یومیہ تقریباً 160 ننھے بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ افغانستان پر امریکہ کے 20 سالہ غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں اس ملک کو ہر شعبے میں تباہی کا سامنا ہے، جبکہ امریکہ نے اس ملک کے اربوں ڈالر ضبط کر رکھے ہیں۔ افغانستان میں غربت و افلاس کے نتیجے میں تقریباً 2 کروڑ افراد کو غذائی قلت اور مختلف بیماریوں کا سامنا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان کی نصف آبادی کو بھوکمری کا سامنا ہے، اور 2.8 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انسان دوستانہ امداد کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے کابل میں افغانستان سے متعلق ریڈ کراس کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات میں افغانستان میں مختلف شعبوں میں امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غرب اردن کے طول کرم علاقے میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مشرقی طول کرم میں واقع نور شمس کیمپ اور رام اللہ کے مضافات میں واقع آرورہ فلسطینی بستی پر دھاوا بول دیا، تاہم فلسطینی نوجوانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں نے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدوں نے اس دوران صہیونی فوجیوں کی جانب فائرنگ کی، جو کافی دیر تک جاری رہی۔ بعض صہیونی ذرائع کے مطابق نابلس کے مضافات میں وائق زترہ چیک پوائنٹ پر صہیونیوں کو لے جانے والی ایک بس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا بعد میں صہیونی فوجی چیک پوسٹ خالی چھوڑ کر جس کے بعد صہیونی فوجی چیک پوسٹ خالی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے خلاف 13 مسلحانہ کارروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ فلسطینی مجاہدوں کے یہ آپریشن ایسی حالت میں ہو رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے حکم پر صہیونی فوج کے ہزاروں اضافی کارندوں کو غرب اردن کے مختلف علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں میں کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حالات تل ابیب کے مرضی کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے لیے تقریباً 3,000 مکانات تعمیر کرنے کا نیا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ ایسی حالت میں کہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی تسلیم کیا گیا ہے، غاصب صہیونی حکومت مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے لیے تقریباً 3,000 مکانات تعمیر کرنے کا نیا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ موصول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اس سلسلے میں ضروری اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی بستیاں تعمیر کیے جانے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جس پر فلسطینی تنظیموں نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ مسلط شدہ جنگ سے عاجز آ چکے دسیوں یمنی شہری مالی امداد حاصل کرنے کی جد و جہد کے دوران اپنی جان کھو بیٹھے۔ یمنی ذرائع نے نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالخالق العجری کے حوالے سے بتایا ہے کہ کچھ تاجروں نے وزارت داخلہ سے ہم آہنگ کیے بغیر خود سرانہ طور پر جنگ سے متاثرہ یمنی باشندوں کے درمیان کچھ پیسے تقسیم کرنے شروع کر دیے، جسے حاصل کرنے کے لیے وہاں خاصا اجدہام ہو گیا، جو افسوس کے ساتھ 78 جانوں کے زیاں کا سبب بن گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 78 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ دسیوں زخمی ہیں، جن میں سے 13 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے حکم دیا ہے کہ وزارت داخلہ، انٹیلیجنس، عدلیہ اور پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی ایک مشترکہ ٹیم واقعے کی تحقیقات کرے۔ انہوں نے واقعے کی صحیح وجوہات سے جلد از جلد پردہ اٹھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمن، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سمن، جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم گزشتہ چند دنوں سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات جمعہ 21 اپریل 2023 سے بند کی جا رہی ہیں، یعنی صبح کی، شام کی اور رات کی نشریات اب آپ فریکوینسیز پر، یعنی شارٹ ویو اور میڈیم ویو پر نہیں سن سکیں گے، اور اس کے بعد ہماری نشریات ڈیجیٹل فارمیٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سنی جا سکتی ہیں، جس کا ایڈریس ہے ریڈیو تہران اردو۔ بہرحال یہ نشریات عنقریب بہت جلد جو ہے وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہوں گی، اور تقریباً 33 سال 10 مہینے اور 43 سال معذرت 43 سال 10 مہینے اور 24 دن ریڈیو تہران کی آواز دنیا کے گوش و کنار میں گونجتی رہی، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کے سامعین ریڈیو تہران کی نشریات سنتے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے اب جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو ریڈیو کی شکل اور شمائل میں بھی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ بہرحال آج چونکہ ہماری شام کی نشریات کا آخری دن ہے، یعنی کہ آخری دن یہ نشریات نشر ہو رہی ہے، اور کل سے آپ اس وقت ہماری نشریات نہیں سن سکیں گے، تو اس درمیان ہمارے ریڈیو تہران کے ساتھی یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تو ایک گشت و گزار بھی ریڈیو تہران کے حوالے سے رہے گا۔ تو آج کی گفتگو کو ہم نے مختص کیا ہے ریڈیو تہران کی خدا حافظی پر، یعنی الوداعی گفتگو پر۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو تہران اردو سروس کے انچارج غلام عباس حیدری صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ ریڈیو تہران کی اس الوداعی گفتگو کو سامعین کے سامنے پیش کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں، ہاشم صاحب کی خدمت میں، اور اپنے تمام جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ بہرحال یہ ایک ایسے موضوع پر آپ نے گفتگو کی دعوت دی کہ جینا چاہتے ہوئے مجبور ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ البتہ ایک جو اس میں نوید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو یہ پروگرام ہے، یہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے ڈیجیٹل ہوگا، یعنی آپ اسے انٹرنیٹ پر سن سکیں گے، اور اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ اور صاف، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو کافی سامعین تھے ان کی جو ہے ہمیشہ یہ ایک وہ رہی تھی کہ آواز صاف سنائی نہیں دیتی ہے۔ بہت سے سامعین کا یہ کہنا تھا کہ شام کی نشریات میں، بہت سے کہ صبح کے، لیکن بہت سے ناظرین جو ہیں سامعین ہمارے اس سے واقف بھی تھے کہ آج کل جو ہے آواز صاف سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن زیادہ تر سامعین کا یہ بھی کہنا تھا کہ آواز صاف سنائی دے رہی ہے، اور وہ جو ہے ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ بھجواتے تھے، ریسپشن رپورٹ جو ہے بھجواتے تھے۔ بہرحال نشریات تو ریڈیو کی بند ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم عنقریب بہت جلد جو ہے آپ سے مخاطب ہوں گے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اچھا سے اچھا پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم نشر کریں۔ اور جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، آج سے کئی تقریباً کچھ 7-8 سال پہلے جو ہے ریڈیو زائدان کی نشریات جو ہے وہ زائدان سے بند ہوئی تھی، لیکن تہران سے جاری رہی، اور وہ بھی تقریباً کوئی 53-54 سال جو ہے وہ نشریات جاری رہی تھی ریڈیو زائدان جو ہے وہاں زائدان سے, اور یہ بھی تقریباً کوئی 44 سال جو ہے ریڈیو تہران کو جو ہے ہو چکا ہے, اور آج جو ہے ہم جو اب کی نشریات ہیں انشام گاہی جو عصر گاہی نشریات ہے اس کے بند ہونے کا یہاں پہ جو ہے اعلان کر رہے ہیں. بہرحال شام کی نشریات تو آج ہوگی لیکن رات کی نشریات وہ بھی جو ہے پھر وہ آخری نشریات ہوگی آج جو ہے. اور اس عرصے میں جو ہے جو ہمارے سامعین کو اگر کوئی پروگرام اچھا نہیں لگا, لیکن جو بزم دوستہ میں جس طرح ہمارے تقوی صاحب اور جو دوسرے ہمارے ساتھی تھے وہ ہمیشہ جو ہے جواب دیتے تھے سامعین کے خطوط کا, اور
انشاءاللہ یہ رابطہ حیدری صاحب برقرار رہے گا.
جی ہاں انشاءاللہ رابطہ برقرار
جو سامعین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ دہائیوں پر محیط ہے, اور اس تعلق کو نہ سامعین توڑیں گے اور نہ ہی ہم, چونکہ یہ ایک رائج طریقہ پوری دنیا میں اس وقت ہوتا جا رہا ہے کہ فریکوینسیز پر نشریات جو ہیں وہ اب ڈیجیٹل پر کنورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ اقدام بہرحال ریڈیو تہران کی طرف سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے.
بہت سے ممالک نے اس سے پہلے جو یہ نشریات انہوں نے شروع کی ہے, ریڈیو بند کر چکے ہیں وہ.
بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے درمیان ہاشم علی صاحب بھی موجود ہیں جو بھی خبریں جنہوں نے پڑھی, تو وہ بھی اپنے سامعین سے مخاطب ہوں گے. ہاشم علی صاحب, آج ہماری شام کی نشریات جو ہے وہ جاری ہیں, اور یہ تقریباً 44 سال ریڈیو تہران کی آواز, اور خاص طور پر جو ہماری شام کی نشریات ایک مثلاً مقبول ترین اور جس کے سامعین بھی تقریباً بہت زیادہ تھے وہ اس وقت چل رہی ہے, اور تقریباً 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی, اور رات کی نشریات میں آپ سامعین سے مخاطب ہوں گے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے سامعین سے؟
جی سامعین السلام علیکم. سامعین, الوداعی لمحے میں کبھی بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا, چاہے ودا کے بعد انسان اچھی جگہ پہنچے یا نہیں, لیکن الوداعی لمحہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا, اس کا دکھ ہوتا ہے, اور یہی حال اس وقت ہم سب کا ہے. 26 مئی 1979 کو ایک کارواں ریڈیو تہران کے نام سے اردو سروس میں شروع ہوا تھا, جو بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا اور بہت ہی سامعین اس کو ملے, محبت ملی سامعین کی, اور ایک ایسا وقت آیا کہ ریڈیو تہران کی اردو سروس پاکستان میں بی بی سی کے بعد سب سے زیادہ سنی جانے والی سروس تھی, اور اس کے سامعین بہت زیادہ تھے, سب سے زیادہ پاکستان میں, اس کے بعد ہندوستان میں, اور اس کے بعد پھر خلیج فارس کے ممالک میں بھی ہماری نشریات سنی جاتی تھیں اور اب بھی. لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ اور قدم اٹھائے جائیں, تو وہی حالات ہمارے سامنے ہیں, اور صرف ریڈیو تہران کے سامنے نہیں بلکہ تمام ریڈیو دنیا کے جتنے بھی ریڈیو سروسز ہیں ان کے سامنے یہی حالات ہیں. ہم نے تو آخر میں یہ قدم اٹھایا ہے تقریباً, لیکن سامعین ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے, اتنا لگاؤ ہے کہ ہم آپ کو نہیں بھولیں گے, اور ریڈیو تہران کی نشریات ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے رابطہ ختم ہو گیا. ہم آپ سے رابطہ اچھی طرح بنانے کے لیے ہی اگلا قدم اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ریڈیو محدود ہو چکا ہے اور اب ہم جس پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں اس میں محدود نہیں ہے رابطہ, عرب افراد کی تعداد زیادہ ہوگی, سامعین یا ناظرین یا قارئین کی تعداد ریڈیو کی موجودہ تعداد سے زیادہ ہوگی یقیناً. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو نشریات اب کم سنی جاتی تھیں ان کو ہم ان کی تعداد, سننے والوں کی تعداد زیادہ کریں, اس لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. تو کل سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات ختم ہو جائیں گی.
جی ہاں, بہت شکریہ ہاشم علی صاحب، آپ نے ایک تاریخ جو ہے وہ ریڈیو تہران کی وہ ہمارے سامعین کی خدمت میں بیان کی۔ ویسے حیدری صاحب، جہاں تک تعلق فریکوینسیز کا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، چونکہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی لائیو نشر کی جاتی رہی ہے، اور پاکستان ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی نشریات سنتی رہی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ دو گروہ پائے جاتے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو جدید ٹیکنالوجی سے متصل تھے، جس میں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل ایپ کے ذریعے سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتے تھے، اور بہت ہی صاف و شفاف نشریات ان کو میسر آتی تھیں، جبکہ ایک بہت بڑے سامعین کی تعداد جو ہے، بہت بڑے یعنی کہ تعداد سامعین کی کہ جو فریکوینسیز پر یعنی ریڈیو کے ذریعے سے جو ہے وہ نشریات سنتی تھی۔ تو اب میرا جہاں تک یہ سوال ہے آپ سے کہ بہرحال جدید تقاضا بھی یہی ہے کہ اب اس سمت جایا جائے کہ جہاں پر ٹیکنالوجی سے زیادہ استفادہ ہو، چونکہ یہ مسئلہ ہمیشہ رہا کہ آواز صاف و شفاف سنائی نہیں دیتی۔ یہ سامعین کو جو ہے جو ریڈیو سے لگاؤ رکھنے والے تھے شکایت کرتے تھے، اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل ریڈیو کی طرف جو ہے وہ آنا پڑے گا۔ اور ریڈیو تہران، تو اب یہ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ اب جو ڈیجیٹل پروگرام آ رہا ہے، اس میں آپ ہمارے سامعین کے لیے کیا نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟
تخوی صاحب، دیکھیں ہماری تو کوشش ہے کہ اچھی سے اچھی نشریات ہم جو نشر کریں، اور جو ڈیجیٹل ریڈیو آپ کہہ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر جو ہماری نشریات اب جو ہے نشر ہوگی چند دنوں بعد انشاءاللہ بہت جلد، تو اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ سامعین کے لیے جو کچھ نئے پروگرام جو ہے وہ متعارف کروائیں، اور اس پر کام ہو رہا ہے اور ہمارے سامعین جو ہے اسے پسند کریں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہمارے سامعین اگر کہیں بازار میں ہوتے تھے یا کسی سفر میں ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ ریڈیو جو ہے اویلیبل ان کے پاس ہو اور وہ پروگرام سنیں، لیکن اب انشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے وہ جب ہمارے ساتھ یوں سمجھ لے کہ 24 گھنٹہ ان کا رابطہ جو ہے ہم سے جو ہے برقرار رہے گا، وہ اپنے موبائل کے ذریعے جو ہے ہماری نشریات سن سکیں گے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو اچھے سے اچھا پروگرام جو ہے ہم نشر کریں، اور اس پر جو ہے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہمارے سامعین اسے بھی پسند کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سامعین کے جو ہے اعتماد پر جو ہے پورا اتریں۔ البتہ تخفی صاحب، یہاں پہ جو ہے میں یہ ذکر کروں گا کہ اس طویل سفر میں جو ہے ہم نے بہت سے اپنے جو ہے جو ساتھی تھے اسے بھی کھو دیا ہے، جس طرح شاہ محمد لاشاری صاحب، غلام نبی شیرازی صاحب، سجاد حسین قریشی صاحب ہیں، علم الحسن رضوی صاحب، اور ایک خواہر تھے ہمارے شکر اللہ، خانم شکر اللہ وہ، اور ساجد حسین رضوی صاحب، جو کہ انہوں نے کافی عرصے جو ہے وہ ریڈیو زاہدان، ریڈیو زہران میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ ان میں سے دو کا جو ہے وہ انتقال جو ہے کرونا کی وجہ سے ہوا، اور باقی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے کافی عرصہ کام کیا ہمارے ساتھ، کئی سال جو ہے وہ جو ہے سامعین سے مرتبط بھی رہے، اور سامعین نے جو ہے ان کی آوازیں بھی سنی، اور اس وقت جو ہے وہ
ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور خاص طور پر ساجد رضوی صاحب، کیونکہ ریڈیو اور ٹی وی اور خاص طور پر سامعین میں خاص جو ہے
مقبول تھے، وہ
مقبول تھے، اور ان کا اپنا اخلاق اور اپنی ایک ان کی خاص روش تھی، اور ریڈیو تہران کے وہ انچارج بھی رہے، اور
زاہدان کے بھی،
تہران کے بھی۔ ہاشم علی صاحب، چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے گرد و پیش کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی سامعین سے اس نشریات میں جو ہے وہ کہیں کہ انشاءاللہ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔
جی حسین تقوی صاحب، پیغام تو میں نے دے دیا، لیکن ایک بات میں سامعین کی خدمت میں عرض کر دوں، خاص طور سے پاکستانی سامعین اور ہندوستانی سامعین، اور اس میں خاص طور سے وہ سامعین جن کے پاس اپنے کلب ہیں اور انہوں نے ریڈیو تہران کے لیے کافی محنت کی ہے اور کرتے رہے ہیں،
بے شک،
اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے واقعاً محنت کی، زحمت کی، اور ریڈیو تہران سے محبت ان کے دل میں بہت پختگی کے ساتھ ہمیں محسوس ہوئی، تو ہم ان سامعین کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، سبھی سامعین کے شکر گزار ہیں ان کی محبت کے لیے، لیکن جو کلب رکھتے ہیں سامعین.
اسے پاکستان میں جو ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ہے, عالمی متحدہ تنظیم آف پاکستان ہے.
جی.
کلبوں میں ہم نام اگر لینا چاہیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, لیکن
لیاقت علی ایوان صاحب
ہیں, چودھری فہیم نور صاحب ہیں, اسی طریقے سے محمد ارشد قریشی صاحب ہیں, مہر عبدالستار سلفی صاحب ہیں, محمد عقیل بشیر صاحب ہیں, اسی طریقے سے حاجی عبدالغفور قیصر صاحب ہیں,
اور سولنگی صاحب
ہیں.
یہ پرانے سامے جو سندھ سے ان کا تعلق ہے.
جی ہاں,
زرداری صاحب.
جی ہاں جی ہاں, محمد خان زرداری صاحب ہیں, ان کے بیٹے سجاد زرداری صاحب ہیں. بہرحال سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نام ہیں, لیکن بہرحال وقت کی تنگی کے سبب ہم سب کے نام نہیں لے سکتے, لیکن اس موقع پر ہم ان تمام ناظرین کا, سامعین کا اور ریڈیو لسنرز کلب کا, آرگنائزیشنز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ حدیث صاحب کہ انشاءاللہ یہ تعلق جو ہے وہ برقرار رہے گا, اور ڈیجیٹل سروس میں بھی یہ سامعین ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, اور ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ریڈیو تہران کی آواز جو ہے پوری دنیا میں اسی طریقے سے سنی جاتی رہے گی. ریڈیو تہران حق و سچائی کا علم بردار ہے, اور حقیقت پر مبنی خبریں, تبصرے, اور اسی طریقے سے انقلاب کی آواز ہے. یہ وہ آواز ہے کہ جو شہدا کی آواز ہے, اور یہ آواز تھمنے نہیں والی, اور اس کی آواز اب ڈیجیٹل فارمیٹ پر پوری دنیا میں سنی جاتی رہے گی.
جی, ان کا نام سولنگی صاحب کا پورا نام ظہور سولنگی ہے.
جی ہاں, بالکل بالکل.
انہوں نے ایک زمانے میں کافی تعاون کیا تھا, اور ایک نمبر دے دیا تھا انہوں نے پاکستانی سامعین کے لیے, وہ اس نمبر پر میسج بھیجتے تھے اور ظہور سولنگی صاحب ہمیں فارورڈ کرتے تھے. یہ اس کے لیے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں.
بہرحال پروگرام گرد و پیش کا وقت ختم ہونے والا ہے, اور کچھ ہمارے پروگرام شام کی نشریات میں باقی ہیں, تو حدیث صاحب اجازت چاہتے ہیں سامعین سے.
جی ہاں سامعین, نے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
ایک بات اور لیاقت علی ایوان صاحب کے سلسلے میں, کہ وہ بھی خطوط ان کو ایڈریس دے دیتے ہیں یہ لیاقت علی ایوان صاحب پاکستانی سامعین.
جی ہاں بالکل,
تو ان کے ایڈریس پر سامعین بھیجتے تھے خط, اور پھر وہ ہمیں بھیجتے.
جی ہاں بالکل, ایسا ہی, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا.
جی ہاں,
اور
ریڈیو کے حوالے سے ان سے خدا
جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ فریکوینسیز پر, لیکن یہ کہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور سامعین سے ہمارا تعلق اور رابطہ انشاءاللہ اور مضبوط ہوگا, اور ہمیں ان کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وحدت ضا کی تبلیغ سراپا تم ہو, ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید, وہ دریا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید, وہ دریا آرزو آدم عیسیٰ آرزو
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 فروردین، 29 رمضان المبارک اور 20 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس رمضان المبارک سن 648 ہجری قمری کو عظیم عالم دین، محدث اور ادیب علامہ مطہر ہلی، جو جمال الدین کے نام سے معروف تھے، پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے والد کے پاس رائج علوم سیکھے، اس کے بعد فقہ، اصول فقہ اور حدیث جیسے علوم میں اعلیٰ علمی درجے پر فائز ہوئے۔ علامہ ہلی زہد و تقویٰ کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، مختلف موضوعات پر ان کی 500 سے زائد تصانیف موجود ہیں۔ بیس اپریل سن 1802 عیسوی کو حجاز کے وہابیوں نے مقدس شہر کربلا پر حملہ کر کے سینکڑوں شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ وہابیوں نے کربلا پر حملے کے دوران نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کو بھی نشانہ بنایا اور روزے کے گنبد کو تباہ کر دیا۔ روزے کی عمارت اور ذریعہ مبارک کو بھی نقصان پہنچا۔ حملہ آوروں نے اس حملے میں روزے کے خزانے کو بھی لوٹ لیا اور کربلا کے 2000 سے زیادہ شیعہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حملہ آور وہابیوں نے شہر کے کئی حصوں کو تباہ کر دیا اور لوٹ مار مچائی۔ اس واقعے سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہابیوں کے اس عمل سے وہ مزید متنفر ہو گئے۔ سعودی عرب میں سعودی حکومت قائم ہونے کے بعد بھی وہابیوں نے اپنے شیعہ مخالف اقدامات کو جاری رکھا اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی کئی قبروں کو مسمار کر دیا۔ اکتیس فروردین سن 1256 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید محسن حسن ایران کے صوبہ خراسان کے ایک دیہات خسرویہ میں پیدا ہوئے۔ وہ بعد میں آغا نجفی قوچانی کے نام سے معروف ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم قوچان میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ سبزوار اور مشہد چلے گئے۔ پھر وہ 4 سال تک اصفہان میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے نجف اشرف کا رخ کیا، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی سے قصب فیض کیا۔ 30 سال کی عمر میں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ نجف اشرف میں 20 سال رہنے کے بعد آغا نجفی قوچانی اپنے آبائی وطن واپس لوٹ گئے۔ بیس اپریل سن 1986 عیسوی کو اردو کے معروف ترقی پسند دانشور، صحافی اور ادیب سید سبط حسن نے وفات پائی۔ وہ 1916 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مکمل کی، اور اسی دوران سید سجاد ظہیر کی قیادت میں اردو کی ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اردو کی سب سے مقبول اور ہماگیر تحریک بن گئی۔ انہوں نے کچھ عرصہ جواہر لال نہرو کے اخبار نیشنل ہیرالڈ اور پھر ہفت روزہ جنگ میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے وقت سید سبط حسن امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا، جس کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ 1965 میں وہ کراچی چلے گئے، جہاں وہ اپنی وفات تک ایک بیمہ کمپنی کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر رہے۔ ان کی کتابوں میں ماضی کے مزار، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، انقلاب ایران اور نوید فکر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بیس اپریل سن 2010 عیسوی کو برطانیہ کی برٹش پیٹرولیم کمپنی کے زیر انتظام آئل پلیٹ فارم ڈیپ واٹر ہوریزن میں دھماکے اور اس پلیٹ فارم کے غرق ہونے کے باعث خلیج میکسیکو میں تیل بہ گیا۔ اس دھماکے میں اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والے 11 افراد ہلاک ہو گئے، اور اس پلیٹ فارم سے تیل بہنے کی وجہ سے امریکہ میں حالیہ صدی کی ماحولیات کی سب سے بڑی آلودگی وجود میں آئی۔ ڈیپ واٹر ہوریزن آئل پلیٹ فارم سے 40 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل سمندر میں بہ گیا، جس سے خلیج میکسیکو میں ماہی گیری کی صنعت شدید متاثر ہوئی اور بڑی تعداد میں آبی جانور تلف ہو گئے۔ 5 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد برٹش پیٹرولیم خلیج میکسیکو میں تیل رسنے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی، اور اسے اس کام اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تقریباً 20 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے، لیکن ماحولیات کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنا ناممکن تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کی سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور اس کے بعد پروگرام خصوصی پروگرام طلوع پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات بند ہونے جا رہی ہیں، اور 21 اپریل سے ہماری نشریات آپ ریڈیو پر نہیں سن سکیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم
اور میں ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔
امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی شاخوں تک پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
جی ہاں سامعین پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے سے کرتے ہیں
اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہ بالرحمة وارزقنی فیہ التوفیق والعصمة وطہر قلبی من غیاب يا رحيما بعباد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين
خدایا آج میرا پورا وجود اپنی رحمتوں کی چادر میں محفوظ کر لے کامیابی و کامرانی گناہ سے دوری کے ساتھ میری روزی قرار دے دے اور میرے دل کو تہمتوں اور بدگمانیوں کے سیاہ دھبوں سے پاک اور صاف کر دے اے وہ جو اپنے مومن و دیندار بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے
اللہم صل علی محمد و آل محمد على محمد وآل محمد
سامن رمضان کے رب کے نام سے اور رمضان پر سلامتی ہو رمضان کے خدا کے نام سے اور رمضان سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں پر سلامتی ہو ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے اس سال کا رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر نورانیت اور اپنی شکر گزاری کی راتوں اپنی حسین صبحوں اور افطار کے معنوی لمحات کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے آج سے ہمیں اگلے ماہ رمضان مبارک کا انتظار کرنا ہے معنویت کی ان ساعتوں کو دوبارہ در کرنے کے لیے ہمیں ایک سال مزید انتظار کرنا پڑے گا ماہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ خدا نے جو کچھ معنویت کے لحاظ سے ہمیں دیا ہے اسے ہم گنوا نہ دیں شیطان ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم لمحہ بھر کے لیے غفلت کریں خدا کے حضور ہونے سے ہمیں غافل کر دے ہمارے اچھے اعمال کو سلب کرنے کا ایک عامل غصہ اور غضب، یا غصہ در حقیقت ایک طرح کی بد اخلاقی ہے۔
جی ہاں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، ہر گناہ کی توبہ ہوتی ہے سوائے بد اخلاقی کے۔ بد اخلاق انسان مسلسل گناہ سے نکلتا ہے اور گناہ میں داخل ہوتا ہے۔ برا مزاج دوسروں کی اذیت کا باعث بنتا ہے، بد اخلاقی دوسروں کے لیے تکلیف میں مبتلا ہونے کا باعث بنتی ہے، اور بہت سے مقامات پر یہی بد اخلاقی فرد کو دوسرے کے حوالے سے غلط فیصلوں پر لے جاتی ہے، اور یہ خود ایک بڑا ظلم ہے۔ یقیناً تکبر کی وجوہات میں سے ایک غرور ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے کبھی محبت نہیں کرتا جو متکبر اور مغرور ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لے جاتی ہے وہ تقویٰ اور حسن اخلاق ہے۔ ان کے نزدیک ایمان کے لحاظ سے کامل ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ خوش ہوں۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آپ کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا، وہ اس دن اس راستے سے آسانی سے گزر جائے گا جس دن راستے میں قدم پھسل جائیں گے، اور جو اس مہینے میں لوگوں سے اپنی برائیوں کو روکے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنے غضب کو دور رکھے گا۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
سامن، اچھے اخلاق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مومنین اور خدا کے بندوں سے بات کرتے وقت مسکرانا اور بدمزاج نہ ہونا ہے۔ آئیے ہم عاجزی اختیار کریں اور تکبر اور خود پسندی سے بچیں، بد اخلاق نہ بنیں تاکہ دوسروں پر ہمارے حوالے سے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اگر ہمیں دوسروں سے نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ معاف کرنے والے بنیں اور صدقہ دیں اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تعلیمات میں اچھے اخلاق کی بہترین قسم خاندان اور شریک حیات کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ امام علی علیہ السلام خاندان کے لیے سہولتوں اور آسائشوں کی فراہمی کو اچھے کردار کی مثال قرار دیتے ہیں، اور ان سے منقول ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو ان کے حسن اخلاق کے اچھے نتائج ملیں گے۔ ہماری اخلاقیات وہ صندوق ہے جس میں ہم اپنے اعمال رکھتے ہیں، اور تکبر اور بد اخلاقی اس میں سوراخ کی مانند ہے جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ ایسا سوراخ جو ہمارے اعمال کے صندوق میں کیڑوں کے داخل ہونے کا راستہ کھول دے گا، اور جب قیامت کے دن ہم اس صندوق کو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ بے حیائی دیمک کی طرح ہمارے اعمال کو کھا گئی ہے اور تباہ کر چکی ہے۔ آئیے ہم اپنے مال کو محفوظ رکھیں، اس نیکی کو جو اللہ نے ہمارے لیے فراہم کی ہے۔ اچھے اخلاق، نرم مزاجی اور دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا، اور ہر روز اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کریں۔
جی ہاں سامعین، رمضان المبارک میں مناسب غذائیت کے حوالے سے گفتگو کے اس آخری حصے میں ہم ماضی کے نکات کا خلاصہ کرتے ہوئے روزے کے عام فائدے کے بارے میں چند نکات بیان کرتے ہیں۔ نیم گرم پانی سے افطار شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جسم کو فاضل مادوں سے صاف کیا جائے۔ جسم کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدہ گرمی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی گرمی دوسرے اعضاء سے رطوبت اور اضافی مادے معدے میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے افطار کے وقت نیم گرم پانی پینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ نیم گرم پانی معدے کو اضافی مادوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت میں معدے میں دیگر اعضاء سے اضافی مادے جمع ہونے کی وجہ سے اگر فوری طور پر افطار کی خواہش ہو تو وہ کھانا ان زہریلے مادوں کے ساتھ مل کر دوسرے اعضاء میں واپس جا سکتا ہے، جس سے دیگر امراض پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے افطاری کا آغاز نیم گرم پانی اور کھجور یا شہد سے ضرور کریں، تاکہ روزہ رکھنے سے انسان کا معدہ صاف ہو۔
اس لیے افطاری کی غذا میں ایک اہم نقطہ جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ افطار شروع ہونے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ درحقیقت جب آپ ٹھنڈے پانی سے افطار شروع کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے چینی کے گرم برتن میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو، کیونکہ گرم چینی کے برتن میں اگر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو اس کے ٹوٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پیٹ پر بھی وہی آفت آئے گی جو چینی کے برتن پر آئی ہے۔ ایک خالی پیٹ بہت ٹھنڈا پانی پینے سے فوری طور پر آنتوں میں ٹھنڈا پانی جائے تو آنتوں کو شدید نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔ اس طرح افطار کے آغاز میں بہترین آپشن ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ چند کھجوریں ہیں جو بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھانے، روکنے اور اس سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کو بھی گرم رکھتی ہے۔
سامن، اسی طرح ان دو قرآن پھلوں انجیر اور زیتون کی جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فجر میں کھائی ہے کو افطار اور رات کے کھانے کے وقت نظر انداز نہ کریں۔ خون کی کمی دور کرنے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان قرآنی پھلوں کو سحری اور افطار کے وقت ضرور کھانا چاہیے۔ زیتون کے تیل کا استعمال دل کو صحت مند بنانے اور امراض قلب میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ زیتون کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال اچھے کولیسٹرول ایچ ڈی ایل میں اضافہ اور برے کولیسٹرول ایل ڈی ایل میں کمی اور وزن میں کمی اور موٹاپے کی روک تھام کا باعث بنتا ہے۔ انجیر بھی کلیدی معدنیات جیسے کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پوٹیشیم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو نہ صرف معدے اور آنتوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ خون میں شوگر کی سطح کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ انجیر ایک ایسا اہم پھل بھی ہے جو جسم کے پی ایچ کو نارمل رینج میں برقرار رکھتا ہے اور روزے کے دوران معدے میں پیدا ہونے والے نقصان دہ ایسڈز کے اثرات کو بے اثر کرتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ متوازن نیند بھی ان اہم چیزوں میں سے ایک ہے جس پر روزے دار کو توجہ دینی چاہیے۔ رات کی اچھی نیند کی بنیادی اہمیت ہے جو جسم کے اعصابی نظام کو متوازن کرتی ہے۔ متوازن نیند سے جسم کی رطوبت میں اضافہ ہوتا ہے اور طویل بے خوابی جسم کی خشکی کا باعث بنتی ہے۔ اوسط نیند 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے اور 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے روزے داروں، رمضان کے مہینے میں رات کو نیند کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ظہر اور شام کی نمازوں کے بعد نیند کو آرام کے لیے بہترین آپشن کے طور پر استعمال کریں۔ سونے اور افطار اور رات کے کھانے کے درمیان فاصلہ کھانے والی غذا پر منحصر ہے۔ البتہ افطار یا سحر کے فوراً بعد بھرے پیٹ سونا مستحب نہیں۔ روایتی طب کے نقطہ نظر سے سونے کا بہترین وقت وہ ہے جب کھانا معدے میں اور معدے سے باہر اور آنت میں مکمل طور پر ہضم ہو جائے، کیونکہ نیند کے دوران انسانی معدا فعال نہیں ہوتا، لیکن نیند کے دوران آنت کام کرتی رہتی ہے۔ خوراک کو معدے سے مکمل طور پر خارج ہونے میں اوسطاً 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، پھر سونے کا وقت ہے۔ فجر کے بعد نیند کا بھی یہی حال ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں یا مقررہ وقفے پر عمل کریں۔
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان بل نحيي رمضان، هيا يا خلان بل نحيي رمضان،
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء ننجى العابدين
ننجى العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان.
سامعین، ہم اس پیارے مہینے کی آخری ساعتوں کے قریب پہنچ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم خدا کی خدمت کے سب سے خوبصورت مظاہر سے آشنا ہوئے. اس مہینے میں ہر ایک نے ان صفات سے آراستہ ہونے کی کوشش کی جن کی تعریف خدا رحمان نے کی ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی روح کو انسانی اور اخلاقی کمالات سے مزین کرتے ہیں. انہوں نے سیکھا کہ زندگی کا بہترین عمل یہ ہے کہ اسے خالص نیت کے ساتھ اور خدا کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ منافقت کے بغیر انجام دیا جائے. آئیے اس مہینے میں حاصل کیے گئے روحانی اور خوبصورت تجربات کو اپنی پوری زندگی میں لاگو کریں. رمضان کے مقدس مہینے کے آخری لمحات میں ہم اسے صرف اس امید پر الوداع کہتے ہیں کہ ایک اور رمضان میں خدا ہمیں ان پاکیزہ اور روشن لمحات کو دوبارہ سمجھنے میں مدد کرے گا. امام سجاد علیہ السلام نے رمضان المبارک کے منظر اور دعاؤں کی خوبصورت تصویر بنائی ہے. آخر میں ہم اس خوبصورت دعا کے فقرے پیش کر رہے ہیں. اے خدا، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے قابل تعریف اور ہمارے لیے ایک اچھا مددگار تھا اور اس نے ہمیں دنیا کے لوگوں کے لیے سب سے قیمتی فائدے عطا کیے تھے، لیکن جب اس کا وقت ختم ہوا اور اس کے دن اور دن کی تعداد ختم ہو گئی تو ماہ رمضان کی دلنشین یادیں پائے اختتام کو پہنچیں. خدایا، اب ہم اسے الوداع کہہ رہے ہیں جیسے کسی عزیز کو الوداع کہتے ہیں جس کی جدائی ہمیں عزیز ہے اور جس کی جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے. اس مہینوں کو الوداع کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آیا تو رحمتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس نے ہمیں گناہوں کی غلاظت سے دھویا. اس مہینے کے آنے پر ہم سے بہت سی برائیاں دور ہوئیں اور بہت سی نیکیاں ہم کو حاصل ہوئیں. یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام. ہم اس مہینے کے گزر جانے سے غمزدہ ہیں، ہم رمضان کی جدائی سے رنجیدہ ہیں. اے خدا، ہمیں اچھا صلہ عطا کرنا.
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطیئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
وتعطف ومه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ومه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
سامعین ہم پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں امریکہ کے زوال وجوہات اور نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا مغربی ایشیا میں امریکہ کا زوال وجوہات اور نتائج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مغربی لبرل آرڈر کی ناکامی اور زوال ایک حقیقت ہے جو بین الاقوامی نظام میں نظر آ رہی ہے اس مغربی لبرل آرڈر کے رہنما کی حیثیت سے امریکہ بھی کمزوری کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی معاشی سیاسی ثقافتی اور نظریاتی طاقت کے اجزاء زوال کا شکار ہیں دستیاب شواہد اور حقائق اور اپنی سیاسی شخصیات اور تحقیقی تھنک ٹینکس کے اعترافات کی بنیاد پر امریکہ پیچیدہ مسائل میں گرفتار ہے اور اس کی عالمی اتھارٹی کے زوال کے آثار مختلف جہتوں میں نظر آ رہے ہیں بین الاقوامی نظام میں امریکی بالادستی کے زوال کے ساتھ جو معاشی طور پر لبرلزم اور سیاسی طور پر بالادستی پر مبنی ہے عصری بین الاقوامی سیاسی نظام میں متزلزل ہو جائے گا پچھلی صدی کے دوران امریکہ نے دنیا بھر میں جو جنگیں لڑی ہیں ان میں سے بہت سی جنگیں اس کے تسلط پسند لبرل آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے تھیں امریکی تسلط کو قبول کرنے والے بعض ممالک کے خلاف جابرانہ اقتصادی پابندیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا استعمال اور اپنے میڈیا کے ذریعے امریکی ثقافت کو فروغ دینا یہ سب اس ملک کی بالادستی کے استحکام اور تسلسل کے عین مطابق ہیں 1970 میں خلیج فارس کے علاقے سے برطانیہ کے انخلا کے بعد امریکہ نے برطانیہ کے انخلا سے پیدا ہونے والے طاقت کے خلا کو پر کیا دو علامات کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں امریکہ کی تسلط پسند طاقت کمزور ہو رہی ہے یہ اشارے پہلے امریکہ کی فوجی سیاسی اور اقتصادی صلاحیتوں میں کمی اور دوم مغربی ایشیا میں چین اور روس جیسی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ میں دیکھے جا سکتے ہیں ان حکومتوں کے اثر و رسوخ میں اضافے کے ساتھ ساتھ خطے کے بعض کھلاڑیوں جیسے اسلامی جمہوریہ ایران اور مزاحمت کا بلاک جو مغربی ایشیا میں مغرب بالخصوص امریکہ کے تسلط کے خلاف ہیں کی موجودگی نے امریکہ کے زوال کا امکان بڑھا دیا ہے امریکہ کے رہنماؤں نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ ان کے ملک کو مغربی ایشیائی خطے میں بھاری فوجی اخراجات کی وجہ سے خطے سے اپنی افواج کو واپس بلانا چاہیے گیارہ ستمبر 2001 کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور جمہوریت کو فروغ دینے کے بہانے مغربی ایشیا میں امریکی فوج کی موجودگی میں اضافہ کیا جارج بش کے بعد اوباما اور ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے انتخابی نعروں میں اس خطے سے امریکی فوج کے انخلا کا وعدہ کیا تھا کیونکہ اس سے ملک پر بھاری اخراجات کا بوجھ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں نئے ورلڈ آرڈر کا اعلان کرنے میں اپنی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے امریکہ آہستہ آہستہ فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں اپنی طاقت کھوتا چلا گیا۔ پچھلی دو دہائیوں کے دوران امریکہ مغربی ایشیائی خطے میں دہشت گردی کے خاتمے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ ناکامی عالمی رائے عامہ کی نظر میں اس ملک کی ساکھ کو خراب کرنے کا باعث بنی، لہذا امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ بیک وقت دنیا کے تمام خطوں میں براہ راست فوجی موجودگی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ امریکہ کے نقطۂ نظر سے مستقبل کا مقابلہ چین سے ہے، اور اس کے مطابق امریکہ کو مغربی ایشیا میں اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے مشرقی ایشیا میں استعمال کرنے چاہیے تاکہ چین پر قابو پایا جا سکے۔ ان تمام مسائل نے امریکہ کے رہنماؤں کو مغربی ایشیائی خطے سے فوجی انخلا کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے مرحلے میں امریکہ کی توجہ افغانستان میں اخراجات کم کرنے کی طرف مبذول کرائی گئی۔ مثال کے طور پر باراک اوباما کے دور میں امریکی سیکیورٹی اداروں اور اس ملک کی فوج کے کمانڈروں نے رپورٹیں پیش کیں کہ وہ افغانستان میں عسکری طور پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر یہی صورتحال جاری رہے اور سیاسی حل تلاش نہ کیا گیا تو امریکہ کو افغانستان میں سوویت یونین اور برطانیہ کی شکست جیسے تجربے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوباما نے افغانستان میں امریکہ کی حکمت عملی تبدیل کی، اور پھر ڈونالڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کا وہی عمل شروع کیا اور معاہدہ طے پا گیا۔ آخر کار بائیڈن نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا حکم دیا۔ یہ خود خطے میں امریکی بالا دستی کی ذلت آمیز ناکامی کی علامت تھی۔ سینٹر فار اے نیو امریکن ایجنسی نے مغربی ایشیا میں امریکی پالیسی پر نظر ثانی کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہیں جو امریکہ کی بالا دستی کے زوال کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس تھنک ٹینک نے تجویز کیا ہے کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کے مفادات پر اس طرح کی نظر ثانی کی جائے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے براہ راست ذمہ دار ہونے کے بجائے پہلے سے طے شدہ اہداف کے حصول میں مکمل طور پر محدود اور شفاف ہو۔ نیو امریکن سیکیورٹی تھنک ٹینک نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان، عراق اور لیبیا میں حکومت کی تبدیلی کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور شام کے معاملے میں خطے میں کثیر الجہتی سفارتکاری کو اپنانا چاہیے۔ ایک اور حصے میں اس تھنک ٹینک نے واضح طور پر کہا ہے کہ پیدل افواج، بحری جہاز اور لڑاکا طیارے امریکہ واپس لوٹنے چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو قابل اعتماد مقامی شراکت داروں کی حمایت اور ڈرونز اور ریپڈ ری ایکشن فورسز کی کاروائیوں تک محدود ہونا چاہیے۔ ہیریٹیج تھنک ٹینک کے ماہر مائیکل ٹرنر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کے اسٹریٹجک منصوبوں کے مطابق ملک کی فوجی جدید کاری کے لیے فوج اور اس کے مستقبل میں ڈیٹرنس کو مضبوط کرنے کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے کافی فنڈز درکار ہیں، خاص طور پر تین جوہری ہتھیاروں یعنی آبدوزوں، زمینی میزائلوں اور ہوائی جہازوں کا تحفظ۔ امریکہ میں داخلی، سماجی اور معاشی مسائل کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی جنگوں اور مغربی ایشیا سے بتدریج انخلا کی پالیسی کو امریکی پالیسی سازوں نے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ ان مسائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت اور تسلط کے زوال کی وجہ سے دوسرے خطوں، خصوصاً مغربی ایشیائی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ ان معاملات کے علاوہ تکفیری دہشت گرد گروہوں کو فوجی مدد فراہم کرنے میں امریکہ کی تصویراتی ناکامی بھی مغربی ایشیائی خطے میں امریکی فوج کے زوال کی ایک اور وجہ ہے۔ سامعین، پروگرام طلوع آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکی ریپبلکن نمائندے اور ایوان نے نمائندگان کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ مائیکل میک کال نے 9 دسمبر 2015 کو صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ ان کی رائے میں اس وقت کے صدر باراک اوباما اور سابق وزیر خارجہ ہلاری کلنٹن داعش دہشت گرد گروہ کے علاقے میں ابھرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوباما انتظامیہ کو اس دہشت گرد گروہ سے لڑنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وکی لیکس سائٹ کے بانی جولین آسانچ نے 2016 میں امریکی سفارتی دستاویزات کے افشا کی چھٹی برسی کے موقع پر واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کو تشکیل دیا ہے۔ جولین آسانچ نے کارٹر 3 دستاویزات جاری کرتے ہوئے ایک بیان میں وضاحت کی کہ داعش دہشت گرد گروہ کی ابتدا 1979 سے ہوتی ہے۔ آسانچ کے مطابق سی آئی اے اور سعودی عرب کا افغانستان میں مجاہدین کو سوویت قبضے کے خلاف لڑنے کے لیے مسلح کرنے کا فیصلہ اسامہ بن لادن کی پاکستان اور پھر افغانستان روانگی کے پیش نظر القاعدہ کی تخلیق کا باعث بنا۔ القاعدہ کی مضبوطی بالآخر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کا باعث بنی۔ ان حملوں کے بہانے امریکہ نے افغانستان اور عراق پر حملہ کیا جس سے عراق میں طاقت کا خلا پیدا ہوا اور آخر کار داعش کی تشکیل ہوئی۔ اگرچہ بہت سے امریکی حکام نے دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور ان کی حمایت میں واشنگٹن کے کردار کا اعتراف کیا ہے، لیکن آخر کار بے قابو دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے میں بہت زیادہ مالی اور فوجی نقصان ہوا۔ یہ اخراجات امریکہ کے ٹیکس دہندگان پر عائد کیے گئے اور یوں مغربی ایشیائی خطے میں امریکہ کے فوجی زوال کی بنیاد رکھی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآن
جانی ہم تاب ابد سیو تغیور کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیو تغیور کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل عرض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ عند اللہ کی دعوت کل عالم میں امن کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے یہ پیغام ہمارا ہم تاب ابد سیو تغیور کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیو تغیور کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔